بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. پیشہ خدمت ہے ابن صفی چیزی کی دنیا. ملاحظہ فرمائیے ناول نمبر 7 خطرناک بوڑھا تحریر ابن صفی اور پیشکش ہے مکتبہ مدینہ آڈیو لائبریری. یہ ناول 2 سلسلوں پر مشتمل ہے، نمبر 1 خطرناک بوڑھا اور نمبر 2 مصنوعی ناگ. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے ان نمبر پر رابطہ کریں 0321-6025200، 0302-5302-002. تو آئیے سنتے ہیں ناول خطرناک بوڑھا پارٹ 1.
بے معنی اچھل کود. میں تو ہوٹل کے عظیم شان عمارت روشنی میں نہائے ہوئے شہر کے سب سے زیادہ بارونق حصے میں اس طرح کھڑی تھی جیسے کوئی دولت مند اپنی کوٹھی کے فاٹک پر کھڑا ہو کر اپنے مہمانوں کا بے چینی سے انتظار کرتا ہے تاکہ انہیں جلد سے جلد اپنی شان عمارت دکھا سکے. فٹ پاتھ پر بے شمار موٹریں کھڑی تھیں. اس ہوٹل میں زیادہ تر دولت مند طبقے کے لوگ آتے ہیں. شام ہوتے ہی یہاں کاروں کی قطاریں نظر آنے لگتی ہیں. ہوٹل کے اندر کافی بھیڑ تھی. حال میں قریب قریب ساری میزیں بھر چکی تھی. آج یہاں ایک اسپینی رکاسا کا ناچ بھی تھا، اس لیے معمول سے زیادہ بھیڑ ہو گئی تھی. ناچ ابھی شروع نہیں ہوا تھا. اسٹیج پر ریشمی پردہ لہریں لے رہا تھا اور قریب قریب سب کی نگاہیں ادھر ہی لگی ہوئی تھی. دفتر ایک خوش پوش اور وجیحہ نوجوان حال میں داخل ہوا. اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی، شاید وہ کسی کو ڈھونڈ رہا تھا. اسٹیج کے قریب لگی ہوئی ایک میز پر سے ایک لڑکی نے ہاتھ اٹھا کر اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا. نوجوان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. وہ آہستہ آہستہ ٹہلتا ہوا اس میز کے قریب پہنچ گیا. وہ لڑکی اور اس میز پر بیٹھے ہوئے دو مرد شاید نوجوان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. لڑکی نے اپنے ساتھیوں سے نوجوان کا تعارف کرانا شروع کیا. مسٹر شاہد، جن کا ہم لوگ انتظار کر رہے تھے، لڑکی مسکراتی ہوئی بولی. اور یہ میرے چچا نصیر، میرے بھائی ارشد. نوجوان دونوں سے ہاتھ ملا کر بیٹھ گیا. لڑکی نے بیرے کو بلا کر آرڈر دیا اور وہ لوگ گفتگو میں مشغول ہو گئے. لڑکی کی شخصیت اتنی دلکش تھی کہ قریب کی میزوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اسے بری طرح گھور رہے تھے. اس نے بہت ہی چست قسم کا لباس پہن رکھا تھا جس سے اس کے جسم کی رانائیاں پھوٹی پڑ رہی تھی. شاہد صاحب، مجھے رقیہ سے معلوم ہوا ہے کہ آپ سیام کے قدیم باشندوں کے طرز معاشرت پر تحقیق کر رہے ہیں، لڑکی کا چچا نصیر بولا. جی ہاں، کوشش کر رہا ہوں، شاہد نے جواب دیا. بات دراصل یہ ہے کہ مجھے بھی ایسے موضوعات سے خاصی دلچسپی ہے، خاص طور پر سیامی اور چینی لٹریچر کا بہت زیادہ دل دادا ہوں. اوہ، تب تو آپ سے مجھے بہت مدد ملے گی، شاہد مسرت امیز لہجے میں بولا. میں نے خصوصاً آپ سے اسی لیے ملنا چاہا تھا کہ مجھے اپنے ہم مذاق لوگوں کی تلاش رہتی ہے. آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ میں نے محض پڑھنے کی خاطر اس ہوٹل میں ایک کمرہ لے رکھا ہے. بہت خوب، شاہد اسے تعریفی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا. واقعی سیام ایک بہت ہی پرستار ملک ہے، نصیب چائے کا گھونٹ لے کر کچھ سوچتا ہوا بولا. اور وہاں کی قدیم تاریخ اتنی مشکوک ہے کہ کسی خاص راستے کا تعین کر کے چھان بین سے کوئی خاص نتیجہ اخذ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. شاہد کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا. بخدا، آج آپ پہلے آدمی ملے ہیں جس نے سیامی تاریخ کے متعلق اتنی سچی بات کہی ہے، نصیر مسکرانے لگا. اس مسکراہٹ میں احساس برتری، اسودگی، بے پرواہی سبھی کچھ شامل تھا. میں اپنی انتہائی خوش نصیبی سمجھوں گا اگر اس سلسلے میں میری رہنمائی کریں، شاہد دوبارہ بولا شوق سے. نصیر نے کہا، میں ہر وقت حاضر ہوں. میں نے اپنی زندگی کا کافی حصہ چین اور سیام میں گزارا ہے، تب تو آپ میری سچی رہنمائی کر سکیں گے، نصیر کچھ سوچنے لگا. سیام کے جنگل بھی بڑے عجیب ہیں، نصیر بولا. شاہد توجہ کے ساتھ سننے لگا، لیکن نصیر پھر کچھ سوچنے لگا. اتنے میں اسپینی رکاسا کا ناچ شروع ہو گیا. نصیر نے برا سا منہ بنایا. میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی ان لغویات سے دلچسپی نہ ہوگی، نصیر بولا. جی نہیں، شاہد نے جواب دیا. تو آئیے چل کر کمرے میں گفتگو کریں گے، نصیر نے اٹھتے ہوئے کہا. اسی کے ساتھ رقیہ کا بھائی بھی اٹھا، شاہد بھی اٹھ گیا. आप लोग जाइए, मैं तो नाच देखूंगी, रुकैया बोली। शाहिद हंसने लगा। दुनिया की सारी औरतें खेल तमाशों की दिलदादा होती हैं, नसीर फलसफियाना अंदाज में बोला। तीनों जीने तय करते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंचे। इस वक्त करीब करीब सारे कमरे मुकफिल थे। इसकी सबसे बड़ी वजह चीनी एक्ट्रेस का रक्स थी। ये लोग तीसरी मंजिल के एक कमरे में जाकर बैठ गए, जहाँ एक बड़ी मेज थी जिस पर बहुत सी किताबें बेतरतीबी से फैली हुई थी और एक तरफ लंबा पलंग भी पड़ा हुआ था। मेज के गिर्द दो तीन कुर्सियाँ थी। शायद रुकैया से आपकी मुलाकात को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, नसीर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जी नहीं, शाहिद ने जवाब दिया, लेकिन वो आपका तस्करा इस अंदाज में करती है जैसे आप दोनों बरसों के साथी हों। शाहिद ने शर्मीले अंदाज में सर झुका लिया। शर्माने की जरूरत नहीं, मैं मोहब्बत को बुरा नहीं समझता। फलसफे ने मुझे बहुत जबरदस्त रोशनी बख्शी है। मैं इंसानियत को खून के रिश्तों से बालातर समझता हूँ। अरशद मेरा भतीजा है, लेकिन हम दोनों अक्सर एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। अगर आप भी पीते हो तो मुझे आपसे भी तकल्लुफ नहीं। मैं आदी नहीं हूँ, शाहिद बोला, अक्सर तफरीहन पी लेता हूँ। खैर भाई, अरशद जरा गिलास वगैरह निकाल लेना, नसीर ने कहा। अरशद ने अलमारी से तीन गिलास निकाल कर मेज पर रख दिए और बोतल निकाल लाया। ओह, इसमें तो बहुत थोड़ी सी रह गई है, मेरा ख्याल है कि शायद एक ही आदमी के लिए काफी हो, नसीर बोला। शाहिद साहब, ये बेहतरीन किस्म की पुर्तगाली शराब है, मुझे अफसोस है कि ज्यादा नहीं। नसीर ने सारी शराब शाहिद के आगे रखे हुए गिलास में अंडेल दी। हम लोग फिलहाल विस्की पर ही तनाट कर लेंगे, अरशद बोला। जी नहीं, लीजिए लीजिए, शाहिद ने गिलास आगे बढ़ा दिया, यहाँ तकल्लुफ की जरूरत नहीं। नसीर ने गिलास फिर शाहिद की तरफ खिसका दिया। अरशद ने अलमारी से व्हाइट हॉर्स की बोतल निकाली और खाली गिलासों में थोड़ी थोड़ी डालकर सोडा मिलाने लगा। तीनों ने गिलास हाथों में लेकर एक दूसरे से टकराए और हल्की हल्की चुस्तियाँ लेकर इन्हें फिर मेज पर रख दिया। बात ये है शाहिद साहब, नसीर बोला, मुझे एक जमाने में सियामी नाचों से बड़ी दिलचस्पी रही है। अच्छा, शाहिद मुतजबाना अंदाज में बोला। हाँ, और इस सिलसिले में अच्छी खासी रिसर्च कर डाली थी। खूब, शाहिद पर आहिस्ता आहिस्ता पुर्तगाल की सालहा साल पुरानी शराब का असर होता जा रहा था। सिगरेट, नसीर ने शाहिद की तरफ सिगरेट केस बढ़ाते हुए कहा। मैं सियाम के सारे नाच बहुत अच्छी तरह नाच सकता हूँ, मैंने एक फिल्म में सियाम के नाच देखे थे, शाहिद बोला। कहिए, आपको शराब पसंद आई, अरशद ने कहा। बहुत, खुदा की कसम मैंने इतनी नफीस शराब पहले कभी नहीं पी, शाहिद झूमता हुआ बोला। इसने सिगरेट केस से एक सिगरेट लेकर सुलगाया और गहरे गहरे कश लेने लगा। तीनों ने ग्लास खाली कर दिए। शाहिद का सर भारी हुआ जा रहा था। इसे ऐसे मालूम हो रहा था जैसे वो इसका सर नहीं बल्कि एक बोझ है जो बेढंगेपन के साथ इसके कांधे पर रख दिया गया हो और जरा सी जुम्बुश में इसका लुढ़क जाना यकीनी है। इसने अपना सर मेज पर उंधा लिया। शाहिद साहब, नसीर ने इसका सर उठाते हुए कहा, देखिए, मैं आपको सियाम का एक बहारिया रक्स दिखाने जा रहा हूँ, दिखाइए, शाहिद रुक रुक कर बोला। अचानक नसीर ने उठकर एक बेहंगम किस्म की उछल कूद शुरू कर दी, साथ ही साथ वो किसी गैर मुल्की जुबान के अल्फाज भी दोहराता जा रहा था। इसने अरशद को इशारा किया, वो भी इसके साथ साथ उछलने कूदने लगे। आप भी नाचिए शाहिद साहब, ये सियाम का बहुत ही मुतबर्रिक नाच है, नसीर ने बदकसूर उछलते हुए कहा। शाहिद लड़खड़ाता हुआ उठा और वो भी इन्हीं की तरह उछलने की कोशिश करने लगा। तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और एक दायरे की शक्ल में उछल उछल कर नाचने लगे। शाहिद के कदम सुस्त थे, थोड़ी देर के बाद वो थक कर गिर पड़ा। इसके मुंह से जाग बह रहा था। अरे बस इतने ही में बोल गए, अरशद हंसता हुआ बोला, बड़े नामर्द हो। मैं नामर्द? तुम खुद नामर्द, शाहिद उठता हुआ बोला। वो तीनों फिर नाचने लगे। थोड़ी देर तक इस उछल कूद का सिलसिला जारी रहा। फिर दफ्तर शाहिद को एक बड़ी सी कह हुई और वो वहीं फर्श पर ढेर हो गया, खत्म हो गया, नसीर ने अरशद से कहा। दोनों कुर्सियों पर बैठकर हांफने लगे। तुम लोग नीचे चले जाओ, बराबर के कमरे से एक भारी भरकम आवाज आई। دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اس دروازے کی طرف منہ کر کے قدرے جھکے جو دوسرے کمرے میں کھلتا تھا. دونوں اس طرح جھکے کھڑے تھے جیسے وہ کسی کی پیشوائی کر رہے ہوں. اسپینی رکاسا سے ملنا, جو کچھ وہ دے اسے نمبر 7 کو دینا, بس جاؤ. وہی آواز پھر سنائی تھی. دونوں کمرے سے باہر نکل گئے. دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک اور قد آور آدمی جس نے اپنا چہرہ ایک سیاہ رنگ کے نقاب میں چھپا رکھا تھا کمرے میں داخل ہوا. اس نے شاہد کے جسم کو 2-3 بار ہلایا. وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا. تھوڑی دیر تک وہ ٹہلتا رہا, پھر دوسرے کمرے میں چلا گیا. چند لمحوں بعد وہ ایک رسی لیے ہوئے آیا اور شاہد کے ہاتھ پیر سمیٹ کر باندھے اور اس کی لاش کو ایک ہاتھ میں لٹکا کر اس کمرے میں لیے چلا گیا. پھاٹک پر لاش. صبح کا دن ہلکا پھیل چکا تھا. سردی کی شدت کی وجہ سے لوگ ابھی تک لحافوں میں منہ چھپائے پڑے تھے. فریدی کسی کیس کی تیاری کے سلسلے میں رات پر جاگتا رہا تھا. تقریباً 4 بجے اس کی آنکھ لگ گئی. ابھی تھوڑی ہی دیر سویا ہوگا کہ حمید نے آ کر جگا دیا. یا وحشت, فریدی نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے کہا, آخر جنگلی پن کی کوئی حد بھی ہے, اسی طرح جگاتے ہیں. اس وقت لکھنوئی تکلفات کا موقع نہیں تھا. حمید نے ہانپتے ہوئے کہا, ذرا جلدی کیجئے, ایک نئی مصیبت نازل ہوئی ہے, آخر کچھ کہو بھی تو, فریدی نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا. پھاٹک پر لاش. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہمارے پھاٹک پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے. پھاٹک پر, فریدی نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا. ارے, فریدی برامدے میں پہنچ کر ٹھٹک گیا. پھر تیزی سے چلتا ہوا پھاٹک پر آیا. لاش پھاٹک سے ملی ہوئی باہر کی طرف پڑی تھی. فریدی نے جلدی سے پھاٹک کو کھولا. یہ ایک نوجوان کی لاش تھی. اس نے نیلی سچ کا نہایت نفیس قسم کا سوٹ پہن رکھا تھا. فریدی لاش پر جھک گیا. اس نے اسے ہلانا چاہا. معلوم نہیں موت کو کتنی دیر ہوئی, جسم اکڑ گیا ہے. فریدی حمید کی طرح مخاطب ہو کر بولا, کوئی زخم نہیں, موت کس طرح واقع ہوئی؟ ذرا جلدی سے میرا مہذب شیشہ تو لے آؤ. حمید دوڑتا ہوا چلا گیا. فریدی بہت انہماک کے ساتھ لاش کا جائزہ لے رہا تھا. حمید شیشہ لے کر آ گیا. تقریباً 15-20 منٹ کے بعد فریدی نے سر اٹھایا. بظاہر کوئی مشکوک بات دکھائی نہیں دیتی. یہ کوئی مفلوق الحال آدمی بھی نہیں معلوم ہوتا جس سے یہ خیال پیدا ہو کہ سردی سے اکڑ کر مر گیا. میرا خیال ہے کہ اسے کوئی دیدہ دانستہ ڈال گیا ہے, حمید نے کہا. تمہارا خیال صحیح ہے, فریدی نے کہا. جاؤ جا کر کوتوالی میں فون کر دو. حمید پھر اندر چلا گیا اور فریدی لاش کے قریب کھڑا رہا. ہلکی ہلکی دھوپ نکل آئی تھی اور اب سڑک پر آمدرفت بھی شروع ہو گئی تھی. لوگوں نے بھیڑ لگانی چاہی لیکن فریدی نے انہیں سختی سے منع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد پولیس کی لاری آ گئی. کوتوال شہر اور 2-1 سب انسپیکٹر چند کانسٹیبلوں کے ہمراہ اس پر سے اترے. فریدی نے کوتوال سے سب کچھ کہہ سنایا. بڑی حیرت کی بات ہے, آخر اسے یہاں ڈال جانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, کوتوال نے کہا. مجھے یقین کامل ہے کہ یہ یہاں نہیں مرا, فریدی نے کہا. یہ تو صاف ظاہر ہے, ایک سب انسپیکٹر بولا. بڑی مصیبت کا سامنا ہے, آئے دن ایک نہ ایک آفت, کوتوال پریشانی کے لہجے میں بولا. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہمارا شہر مجرموں کی زیارت کا بن گیا ہے. میرے خیال سے اب آپ اسے اٹھوا لے جائیے, پوسٹ مارٹم کرانے کی کوشش جلدی کیجیے گا, فریدی نے کہا. مجھے تو یہ اپنے لیے ایک قسم کا چیلنج معلوم ہوتا ہے, خدا ہی بہتر جانے, کوتوال نے ناخوشگوار لہجے میں کہا اور لاش اٹھوا کر لاری پر رکھوانے لگا. وہاں سے فرصت پا کر فریدی اور حمید اندر آئے. پہلے زندہ فریادی آپ کے پاس آیا کرتے تھے, اب مردوں نے بھی راستہ دیکھ لیا, خدا خیر کرے, حمید نے کہا. مجھے تو یہ معاملہ بہت ٹیڑھا نظر آ رہا ہے, فریدی نے کہا. چاہے ٹیڑھا ہو چاہے سیدھا, بے اطمینانی تو اپنی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے, حمید بولا. فریدی نے کوئی جواب نہ دیا. اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی الجھن میں مبتلا ہے. ناشتہ آیا, وہ خاموش بیٹھا رہا. حمید نے کئی بار اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی لیکن وہ متوجہ نہیں ہوا. بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے عمل تنویم کے ذریعے اسے بے حس کر دیا ہو. حمید اس کی عادتوں سے بخوبی واقف تھا, اس لیے اس نے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا. تقریباً 3 بجے شام کو نوکر نے آ کر اطلاع دی کہ انسپیکٹر جگدیش آیا ہے. فریدی نے اسے فوراً ہی بلوا لیا. اس سے قبل وہ کئی ملنے والوں کو علالت کا بہانہ کر کے ٹال چکا تھا. کہو جگدیش کیسے آئے, فریدی نے اٹھ کر ٹہلتے ہوئے پوچھا. ارے صاحب کیا بتاؤں,
اس لاش کے متعلق تحقیقات میرے ہی سپرد کی گئی ہے.
پوسٹ مارٹم کے ذریعے پتا چلا ہے کہ مرنے والا مرگی کا مریض تھا اور مرگی کے دورے ہی کی حالت میں اچانک اس کے قلب کی حرکت بند ہو گئی. تب تو ساری الجھن رفع ہو جاتی ہے, حمید بولا. وہ رات میں کسی وقت گزرا یکا یک جہاں پہنچ کر مرگی کا دورہ پڑا اور گر پڑا اور پھر اس کے قلب کی حرکت بند ہو گئی. اللہ اللہ خیر صلاح, شاباش, فریدی تنزیہ انداز میں بولا. میرا دماغ تو اس طرف پہنچا ہی نہیں تھا. واقعی تم ایک بڑے کارآمد آدمی ہو, حمید اس کی طرف دیکھنے لگا. ہاں تو پھر تفتیش کیسی, فریدی جگدیش کی طرف مخاطب ہو کر بولا. یہی کہ وہ کون تھا, کہاں رہتا تھا, نام پتہ نشان وغیرہ وغیرہ. اس کے پاس سے کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی جس کی بنا پر اس سے کچھ معلوم ہو سکتا, تو یہ کون سی بڑی بات ہے. شام کے اخبار میں اس کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور چھپے گا جسے دیکھ کر اس کا کوئی نہ کوئی وارث, دوست یا جان پہچان والا کوتوالی ضرور پہنچے گا, فریدی نے سگار سلگاتے ہوئے کہا. جی ہاں, دیکھیے اگر کوئی پردیسی نہ ہوا تو, جگدیش نے کہا. یہ بھی ٹھیک ہے, فریدی نے آرام کرسی پر نیند دراز ہوتے ہوئے کہا. وہ سگار کے ہلکے ہلکے کش لے کر فضا میں دھوئیں کے لچکیلے لہریے بکھیر رہا تھا. واقعی یہ مرض بڑا خطرناک ہے, جگدیش نے کہا. کون سا مرض, فریدی نے چونک کر کہا. یہی مرگی. تو کیا تم واقعی اسے مرگی ہی کا کیس سمجھتے ہو؟ میں کیا, ڈاکٹروں کی یہی رائے ہے, ہو سکتا ہے, فریدی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کے کوٹ میں سے درزی کا لیبل کیوں نوچا گیا ہے. لیجئے جگدیش صاحب, الجھ گیا معاملہ, حمید نے کہا. واقعی یہ بات قابل غور ہے, جگدیش بولا. کیا یہ ممکن نہیں کہ خود مرنے والے نے اسے کسی وجہ سے نکال دیا ہو, حمید نے کہا. فریدی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بجا ہوا سگار سلگانے لگا. تھوڑی دیر خاموش رہ کر وہ پھر بولا, پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کچھ اور بھی ہے. اور تو کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی, جگدیش کچھ سوچتا ہوا بولا. اوہ ٹھیک, یاد آیا, ڈاکٹر کی رائے ہے کہ مرنے سے قبل شاید اسے قے بھی ہوئی تھی. قے, فریدی چونک کر بولا. وہ کچھ بے چین سا نظر آنے لگا. مرگی, قے, ہارٹ فیل, وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھ کر ٹہلنے لگا. اس کے منہ سے کسی غیر ملکی زبان کے الفاظ نکل رہے تھے جو کم از کم حمید اور جگدیش کے لیے نئے تھے. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دفتر وہ مڑا اور کمرے سے نکل کر لائبریری میں چلا گیا. حمید اور جگدیش حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. دونوں کافی دیر تک بیٹھے اسی مسئلے پر گفتگو کرتے رہے. دفتر انہیں فریدی کا کہکہ سنائی دیا. دونوں چونک پڑے. چند لمحوں بعد فریدی مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا. کوئی نئی بات, حمید نے پوچھا. فریدی کوئی جواب دے بغیر آنکھیں بند کر کے آرام کرسی پر لیٹ گیا. دوسری لاش, لاش کے متعلق کسی کو کچھ بھی نہ معلوم ہو سکا اور آخر کار وہ سپرد خاک کر دی گئی. ڈاکٹروں کی رائے کے آگے بھلا فریدی کی کیا چلتی. اس نے بھی یہ ضروری نہ سمجھا کہ حکام کو اپنے شکوک سے آگاہ کرے, کیونکہ قریب قریب سب کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اس کی موت معمولی حالات میں واقع ہوئی تھی. پولیس والوں نے بھی سوچا کہ چلو ایک جھنجھٹ سے نجات ملی. اگر کہیں زہر خورانی یا قتل وغیرہ کا کیس ثابت ہوتا تو خواہ مخواہ مصیبت میں مبتلا ہونا پڑتا. لیکن ان کا یہ سکون زیادہ وقت سے تک برقرار نہ رہ سکا. تیسرے دن پھر ایک لاش فریدی کے پھاٹک پر پائی گئی اور پولیس والوں کو الجھن میں مبتلا ہونا پڑا. یہ لاش بھی ایک نوجوان ہی کی تھی. لیجئے جناب, اس پر بھی مرگی کا دورہ میرے ہی پھاٹک پر پڑا, فریدی ڈی ایس پی سے کہہ رہا تھا. واقعی یہ بڑی حیرت کی بات ہے, ڈی ایس پی بولا. لیکن یہ ابھی کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اس پر بھی مرغی کا دورہ ہی پڑا, ایک سب انسپیکٹر نے کہا. نہ گھوڑا دوڑ نہ میدان, اس کے متعلق بھی ڈاکٹروں کی رپورٹ دیکھ لیجئے گا. میرا دعویٰ ہے کہ اس کی موت بھی انہیں حالات میں ہوئی ہے جن میں پہلے ہوئی تھی, فریدی نے کہا. پولیس والے تنزیہ انداز میں مسکرانے لگے. خیر صاحب, دیکھا جائے گا, ڈی ایس پی نے کار اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا. فریدی اور حمید لوٹ آئے. معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھے بھی چین نہ لینے دیں گے, حمید نے میز پر بیٹھتے ہوئے کہا. اچھا اچھا, نیچے کرسی پر تشریف رکھیے, پتہ نہیں تمہیں کب سلیقہ آئے گا, فریدی نے کہا. حمید میز سے اتر کر کرسی پر بیٹھ گیا. ہاں تو فرمائیے, میں آپ کو کیوں چین نہ لینے دوں گا, فریدی نے پوچھا. آخر خواہ مخواہ ان لوگوں کو شبہات میں مبتلا کرنے کی کیا ضرورت تھی, حمید نے کہا.
شبہ کیوں؟ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ان دونوں کی موتیں غیر معمولی حالات میں ہوئی ہیں، فریدی نے کہا، صرف آپ کے نزدیک، ورنہ وہ لوگ تو اسے قتل سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، اب انہیں بھی خواہ مخواہ اس معاملے میں ہوشیار ہونا پڑے گا، اور آئی گئی اپنے سر جائے گی، لیکن میں خود اس کیس میں دلچسپی لے رہا ہوں، فریدی مسکرا کر بولا، آپ کی دلچسپی، آپ تو ہر معاملے میں کود پڑتے ہیں، اچھا اچھا بیکار باتیں نہیں، فریدی نے اکتا کر کہا، اچھا صاحب میں اب کچھ نہیں کہوں گا، آپ کی قسمت ہی میں در در کی ٹھوکریں لکھی ہوئی ہیں، اس وقت تو تم کسی شوہر پرست اور چڑچڑی قسم کی بیوی کی طرح باتیں کر رہے ہو، فریدی نے کہا، زبان پہ بارے خدایا یہ کس کا نام آیا، حمید نے گنگنا کر کہا، ہونٹ چاٹو، ہونٹ برخوردار، احمق کہیں کہ، فریدی نے برا سا منہ بنایا، غزالہ آپ کے لیے ایک اچھی بیوی ثابت ہو سکے گی، حمید نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کی، لیکن فریدی سنی انسنی کر کے بولا، ہاں تو دیکھو تم بڑے ہسپتال چلے جاؤ اور جیسے ہی ڈاکٹر کی رپورٹ تیار ہو جائے اس کے متعلق پتہ لگا کر سیدھے آفس چلے آنا، حمید ہنسنے لگا، اس میں ہنسی کی کیا بات، فریدی اسے گھور کر بولا، کچھ بھی نہیں، بہرحال آپ غزالہ کا تذکرہ میری زبان سے نہیں سننا چاہتے، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، باخدا بہت حسین ہے، ہوگی، میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ، لیکن میں آپ کا سچ نہیں سننا چاہتا، فریدی اس کی بات کاٹ کر بولا، آپ براہ کرم ناشتہ کر کے سیدھے ہسپتال چلے جائیے، میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں، حمید ناشتہ کر کے ہسپتال چلا گیا اور فریدی لائبریری میں بیٹھ کر ایک کتاب الٹ پلٹنے لگا، فریدی تقریباً ایک گھنٹے تک وہ مطالعہ کرتا رہا، وہ ایک کے بعد دوسری کتاب اٹھاتا اور پڑھ کر رکھ دیتا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ایک ہی موضوع پر متعدد کتابیں دیکھ رہا ہو، اس کے چہرے پر بے اطمینانی پھیلی ہوئی تھی، دفتر میں پڑھتے پڑھتے اچھل پڑا، اس کی آنکھوں میں عجیب قسم کی وحشیانہ چمک پیدا ہوئی اور چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے ایک سگار سلگایا اور ہلکے ہلکے کش لینے لگا، 10 بج رہے تھے، اس نے لائبریری سے ڈرائنگ روم میں جا کر کچھ کھانا کھایا اور آفس چلا گیا، وہ بے چینی سے حمید کا انتظار کر رہا تھا، تقریباً 3 بجے حمید واپس آیا، کہو بھائی کیا خبر لائے، فریدی نے بے چینی سے پوچھا، آپ کا خیال قطعی درست ثابت ہوا، دوسری لاش کے متعلق بھی حرف بحرف صحیح رپورٹ ہے جو پہلی لاش کے متعلق تھی، حمید نے کہا، فریدی نے آہستہ سے کہا اور سگار ہونٹوں میں دبا کر سامنے رکھے ہوئے فائل پر نگاہیں جما دی، اس رپورٹ سے پولیس والوں میں کافی رجحان پھیل گیا، حمید نے کہا، میرا خیال ہے کہ معاملہ جلد ہی ہم لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچ جائے گا، فریدی اتر برآمدے میں چلا گیا، ابھی اسے یہاں آئے ہوئے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ چپراسی نے آ کر جیکسن صاحب کا سلام دیا، فریدی آہستہ آہستہ ٹہلتا ہوا جیکسن کے کمرے کی طرف بڑھا، آئیے آئیے مسٹر فریدی، جیکسن نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فریدی سے کہا، فریدی بیٹھ گیا، میں نے سنا ہے کہ آج بھی آپ کے پھاٹک پر کوئی لاش پائی گئی ہے، جی ہاں، اور پوسٹ مارٹم کے بعد ڈاکٹروں نے بالکل وہی رپورٹ دی ہے جو پہلی لاش کے متعلق تھی، ارے جیکسن چون کر بولا، جی ہاں، بڑی عجیب بات ہے، جیکسن کچھ سوچتا ہوا بولا، دونوں لاشیں آپ ہی کے پھاٹک پر پائی گئی اور دونوں کے متعلق ایک ہی رپورٹ، بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، فریدی نے کوئی جواب نہ دیا، جیکسن تھوڑی دیر ٹھہر کر بولا، کہیے کوئی کلیو، فی الحال کوئی نہیں، کوئی ایسی چیز ہی نہیں مل سکی جس کی بنا پر کوئی خاص رائے قائم کی جاتی، فریدی بولا، میرا خیال ہے کہ یہ سول پولیس کے بس کا کیس نہیں، جیکسن بولا، دیکھیے کیا ہوتا ہے، فریدی نے آہستہ سے کہا، ہوگا کیا، ہمارے ہی سر مصیبت آئے گی، جیکسن نے کہا، لیکن میں نے جمع کا صیغہ غلط استعمال کیا ہے، تنہا آپ کے سر مصیبت آنے والی ہے اور میں اس قسم کی مصیبتوں کی تلاش میں رہتا ہوں، فریدی نے مسکرا کر کہا، واقعی آپ ہی کا کام ہے، فریدی خاموش ہو رہا، اگر آپ کو کوئی ضروری کام ہو، جی ہاں، فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا، وہ پھر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا، کہیے کیا پولیس نے کاغذات یہاں بھیج دیے، حمید نے فریدی سے پوچھا، ابھی نہیں، فریدی نے کہا اور کاغذات الٹنے پلٹنے لگا، اگر واقعی یہ کیس ہمارے سپرد کر دیا گیا تو پریشانی ہوگی، حمید بولا، ظاہر ہے، حمید نے فریدی کے مختصر جوابات سے اندازہ لگا لیا کہ وہ اس وقت باتیں نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ وہاں سے ہٹ گیا، ایک اجنبی، سول پولیس کے تھک ہار جانے کے بعد یہ معاملہ محکمہ سراغ رسانی کے سپرد کر دیا گیا۔ کیس پیچیدہ تھا اس لیے حکام نے اس کے لیے فریدی کو منتخب کیا۔ اگر کیس کسی دوسرے کو بھی دیا جاتا تو فریدی کوشش کر کے اس کا چارج خود لیتا، کیونکہ وہ اسے اپنے لیے ایک قسم کا چیلنج سمجھ رہا تھا۔ فریدی اس کیس کا انچارج تو بن گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ کسی راستے کا تعین نہ کر سکا تھا۔ اس بار اسے بالکل اندھیرے میں تیر پھینکنا پڑا تھا۔ ابھی تک کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس کے سہارے وہ مجرم تک پہنچ سکتا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ ایسے موقع پر یوں ہی بے مقصد شہر کے چکر لگایا کرتا تھا۔ آج بھی وہ دستور کے مطابق شہر کی گلیاں اور سڑکیں ناپ رہا تھا۔ اچانک وہ ایک چھوٹے سے خوبصورت کیفے کے سامنے رک گیا۔ اندر اسے ایک جانی پہچانی شکل نظر آئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس نے اسے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک فٹ پاتھ پر کڑا کچھ سوچتا رہا، پھر کیفے میں داخل ہو گیا۔ وہ شخص جسے دیکھ کر وہ رکا تھا ایک خالی میز پر بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک ڈھیڑ عمر کا فیشنیبل آدمی تھا۔ اس نے کتھئی رنگ کے سرج کا سوٹ پہن رکھا تھا، آنکھوں پر روسی طرز کا بھاری بھرکم فریم والا چشمہ تھا، اور انگلیوں میں نہایت سبق اور عمدہ قسم کی انگوٹھیاں تھیں۔ سرخ و سفید چہرے پر بھورے رنگ کی گھنی داڑھی اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی۔ اگر کوئی حرج نہ ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں، فریدی نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ جی، اس نے سر اٹھا کر فریدی کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں کئی میزیں بالکل خالی ہیں۔ اس کی آواز سن کر فریدی کے ماتھے کی شکنیں ابھر آئیں، لیکن پھر فوراً ہی چہرے پر مسکراہٹ کی لہریں پھیلتی نظر آئیں۔ نہیں یار شنکر، میں تو یہیں بیٹھوں گا، فریدی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ فریدی کا ہاتھ چٹک کر کھڑا ہو گیا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں گرفتار کرنے نہیں آیا، فریدی نے آہستہ سے کہا۔ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، ورنہ اس طرح اچھل کود دوسروں کو مشکوک کر رہی ہے۔ وہ دیکھو لوگ ہمیں گورنے لگے۔ اس آدمی نے حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ اپنا رویہ یکسر بدل دیا۔ اب وہ نہایت گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملا رہا تھا۔ دونوں ہنستے ہوئے بیٹھ گئے۔ فریدی نے بیرے کو بلا کر آرڈر دیا۔ کہو کلکتے سے کب آئے؟ فریدی نے پوچھا۔ کئی دن ہوئے، اجنبی نے جواب دیا۔ مجھے چائنا بینک کے ڈاکے کا حال معلوم ہے، فریدی نے کہا، لیکن تم مطمئن رہو، معمولی قسم کی چوروں یا ڈاکوؤں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ اجنبی خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ کیا تم اسی وجہ سے وہاں سے چلے آئے ہو؟ فریدی نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، وہاں کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھ پر ہاتھ اٹھا سکے، اجنبی جوش میں بولا۔ آدمی دلیر ہو، یہ تو میں مانتا ہوں، فریدی نے کہا۔ اتنے میں بیرا طلب کی ہوئی چیز لے کر آ گیا۔ لو بھائی چائے پیو، فریدی نے اس کے کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے کہا۔ شکریہ، اجنبی مسکرا کر بولا، لیکن اس عنایت کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ سنو یار، میں بھی آدمی ہوں، مجھ پر ہر وقت سراغ رسانی کا بھوت نہیں سوار رہتا، اور پھر تم ویسے ہی مجھے جانتے ہی ہو کہ میں کتنا سوشل آدمی ہوں۔ بہت اچھی طرح، اجنبی طنزیہ انداز میں بولا، تمہارے لہجے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک تمہاری بدگمانی دور نہیں ہوئی، فریدی نے کہا۔ یہ حقیقت ہے، اجنبی نے کہا اور چائے پینے لگا۔ پیسٹری، فریدی نے پیسٹری کی پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ ہو سکتا ہے، دیکھو شنکر، اس حقیقت سے تمہیں انکار نہ ہونا چاہیے کہ اس وقت تم میرے قبضہ میں ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باہر کافی تعداد میں پولیس کے جوان موجود ہوں، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ اجنبی سنبھل کر بیٹھ گیا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، فریدی ہنسنے لگا۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اجنبی الجھ کر بولا۔ کچھ بھی نہیں، صرف دوستانہ بات چیت۔ یہ تو سوچو کہ ہم تقریباً 5 سال بعد ملے ہیں، اور جیسے آپ نے یہ 5 سال کا عرصہ میرے لیے تڑپ تڑپ کر گزارا، اجنبی ہنس کر بولا۔ فریدی بھی ہنسنے لگا۔ بس تمہاری گفتگو کا یہی انداز مجھے پسند ہے، فریدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ شکریہ، اجنبی نے مسکرا کر کہا۔ میں آپ کی ان چکنی چپڑی باتوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ میرا ان لاشوں سے کدے کوئی تعلق نہیں جو آپ کے پھاٹک پر پائی گئی تھی۔ باخدا تم بڑے ذہین ہو۔ اچھا، تمہارا ان لاشوں کے متعلق کیا خیال ہے؟ وہی جو آپ کا ہے، یعنی اس معاملے میں کسی بہت ہی گہرے قسم کے بزرگوار کا ہاتھ ہے، اجنبی بولا۔ بہت اچھے، فریدی نے اس کی پیٹھ ٹھونکتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم یہاں بھیس بدلے ہوئے کیوں گھوم رہے ہو، اور یہاں آنے کا مقصد؟ آپ جانتے ہی ہیں کہ میں یہاں سے کیوں بھاگا تھا، ایسی صورت میں بھیس بدلے بغیر میں یہاں کیسے آ سکتا تھا؟ مگر اس لڑکی کا کیا ہوا جسے تم لے بھاگے تھے؟ فریدی نے کہا۔ دیکھیے آپ پھر غلط قسم کے سوالات کر رہے ہیں، اجنبی جلدی سے بولا، میں اسے نہیں لے بھاگا تھا بلکہ وہ خود مجھے بھگا لے گئی تھی۔ چلو یہی صحیح، فریدی نے کہا، غالباً وہ تمہارے ہی ساتھ ہوگی۔ نہیں، اجنبی نے مسکرا کر کہا، کلکتے سے وہ ایک دوسرے آدمی کو بھگا لے گئی۔ دراصل اس نے وقتی طور پر اپنے بوڑھے اور دولت مند شوہر سے پیچھا چھڑانے کے لیے مجھے اعلی کار بنایا تھا۔ بہرحال بیچارے رائے بہادر مفت میں مارے گئے۔ ذرا آہستہ بولیے، اجنبی نے آہستہ سے کہا۔ اوہ معاف کرنا، فریدی نے کہا۔ ہاں تم نے اپنے یہاں آنے کی وجہ نہیں بتائی، کیا کیجیے گا سن کر، آپ کو ہنسی آئے گی۔ اچھا، فریدی نے متعجبانہ لہجے میں کہا، بھلا ہنسی کیوں آئے گی، بات ہی ایسی ہے۔ پھر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل میٹرو میں ایک اسپینی ڈکاسا آئی ہوئی ہے، اجنبی نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں سنا تو ہے۔ پھر فریدی اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، میں کلکتے سے اس کا پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہوں، اجنبی نے کہا۔ کیا بہت زیادہ مالدار ہے؟ فریدی نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ آپ پھر غلط سمجھے، اجنبی جلدی سے بولا، میں دراصل۔ اوہ سمجھا، فریدی ہنس کر بولا، شاید اس پر عاشق ہو گئے ہو، چلیے یہی سمجھ لیجئے۔ اجنبی بھی ہنسنے لگا۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں خاموش ہو گئے، پھر اچانک اجنبی بولا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر آپ کا مطلب کیا ہے، ابھی شاید تمہارا اطمینان نہیں ہوا۔ فریدی نے کہا، بھلا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آج کل میرا وارنٹ جاری ہے، پھر مجھے اس سے کیا؟ فریدی نے کہا، تم جانتے ہو کہ میں معمولی معاملات میں قطعی دلچسپی نہیں لیتا، میں یہ بھی جانتا ہوں، لیکن میرا اس طرح پیش آنا مصلحت سے خالی نہیں۔ فریدی نے جملہ پورا کر دیا۔ جی ہاں، اجنبی نے سر ہلاتے ہوئے جلدی سے کہا، فرض کرو میں تم سے کوئی کام لینا چاہتا ہوں۔ فریدی نے کہا، بس رو چشم، میں اپنے لیے باعث فخر سمجھوں گا، بشرط یہ کہ اس میں کوئی چال نہ ہو۔ اجنبی نے کہا، خیر جب تمہیں اطمینان نہیں ہوتا تو جانے دو، فریدی نے کہا اور کچھ سوچنے لگا۔ اس کام کی نوعیت، اجنبی نے تھوڑی دیر بعد کہا، یہ ابھی نہیں بتا سکتا، فریدی بولا، تو تم بھی وہی میٹرو میں ٹھہرے ہوگے؟ ظاہر ہے، اجنبی مسکرا کر بولا، اچھا تو پھر میں آج شام کو میٹرو آؤں گا، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ تمہاری پسند کیسی ہے۔ فریدی نے کہا، ضرور ضرور، میں آپ کا انتظار کروں گا، اکیلے ہی آئیے گا؟ نہیں، میرے ساتھ میرا اسسٹنٹ حمید بھی ہوگا۔ اچھا تو میں ایک میز پہلے ہی مخصوص کروا لوں گا، کیونکہ آج کل بھیڑ زیادہ رہتی ہے۔ بہت اچھا، فریدی نے کہا اور کاؤنٹر پر بل ادا کر کے باہر نکل گیا۔ اجنبی بھی اٹھا اور فٹ پاتھ پر کھڑا ہو کر جاتے ہوئے فریدی کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ اچانک فریدی لوٹ پڑا، ایک بات تو بھول ہی گیا۔ فریدی اس کے قریب آ کر بولا، فرمائیے تمہارا موجودہ نام کیا ہے؟ لوگ مجھے پروفیسر جاوید کہتے ہیں۔ بہت خوب، اچھا تو پھر 8 بجے ملاقات ہوگی۔ ضرور، فریدی اس سے ہاتھ ملا کر چل پڑا۔ ایک تصویر، ایک خط۔ میٹرو ہوٹل کا وسیع حال شہر کے فیشنیبل اور ذی حیثیت طبقہ کے افراد سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آج اسپینی رکاسا کا اسپیشل پروگرام تھا، کچھ میزیں خالی نظر آ رہی تھی لیکن بہترے لوگوں کی واپسی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ پہلے ہی سے مخصوص کرائی جا چکے ہیں۔ فریدی اور حمید بہترین سوٹوں میں ملبوس میٹرو ہوٹل کے ہال میں داخل ہوئے۔ فریدی کی نگاہیں شنکر کو تلاش کر رہی تھی، دفتر میں ایک جگہ اس کی نظریں رک گئی۔ شنکر ہاتھ اٹھائے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے اس کی میز پر پہنچے۔ پروفیسر جاوید اور سرجنٹ حمید، فریدی نے شنکر اور حمید کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ دونوں نے ہاتھ ملاتے ہوئے چند رسمی جملے کہے اور بیٹھ گئے۔ شنکر نے بیرے کو بلا کر آرڈر دیا۔ حمید کی نگاہیں بار بار اسٹیج کی طرف اٹھ رہی تھی، اسے حیرت تھی کہ آخر آج فریدی کو یک بے یک تفریح کی کیوں سوجی، اور تفریح بھی کیسی، ایک خوبصورت عورت کا ناچ۔ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ پروفیسر جاوید کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور فریدی کا کس قسم کا دوست ہے، کیونکہ اس نے فریدی کی زبان سے اس کا تذکرہ کبھی نہیں سنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سارا حال آرکسٹرا کی آواز سے گونج اٹھا، گو کے موسیقی غیر ملکی تھی لیکن انواع و اقسام کے سازوں کی اہم آہنگی نے ایک ایسی فضا پیدا کر دی تھی جو کم از کم مغربی طرز کے ہندوستانیوں کے لیے نئی نہ تھی۔ اسپینی رکاسا اپنے ڈھیلے ڈھالے ریشمی لباس میں ہلکورے لیتی ہوئی اسٹیج پر نمودار ہوئی۔ یہ لوگ جس میز پر تھے وہ اسٹیج سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی۔ رکاسا کے دل آویز قد و خال یہاں سے صاف نظر آ رہے تھے۔ فریدی کافی دلچسپی لے رہا تھا۔ کوسائی کی طرف جدید، وہ زیر لب بڑبڑایا، جی شنکر چونک پڑا۔ اسپین کا زہکانی رقص کچھ نئی تبدیلیوں کے ساتھ۔ فریدی آہستہ سے بولا، میں تمہارے انتخاب کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حمید ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ شکریہ، شنکر بولا۔ تقریباً 15 منٹ بعد پردہ گرا دیا گیا۔ سارا حال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ اسی شور میں فریدی کو کسی کی آواز سنائی دی جو بری طرح چیخ رہا تھا، سرخ سرخ، سب کچھ سرخ، یہ کیسی سرخی ہے؟ فریدی چونک پڑا۔ ایک آدمی چیختا چلاتا ہوا صدر دروازے کی طرف بھاگا جا رہا تھا، شاید زیادہ پی گیا ہے۔ کئی میزوں سے آوازیں آئیں۔ فریدی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اسے اب تک سرخ سرخ کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ حمید جلدی کرو، فریدی کہتا ہوا اس آدمی کے پیچھے لپکا۔ اس نے ایک اور شخص کو بھی اس کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا۔ حمید اور شنکر دونوں اٹھ کر آگے بڑھے۔ باہر نکل کر دوسرے آدمی نے چیخنے والے کو پکڑ لیا اور اسے لے جانے کے لیے کھینچنے لگا۔ کیا بات ہے؟ فریدی نے دونوں کے قریب پہنچ کر کہا۔ آپ سے مطلب، دوسرا آدمی درشت لہجے میں بولا۔ مدہوش آدمی کہہ کہا لگا کر بولا، تم بھی سرخ ہو۔ میں بھی سرخ ہوں، سب کچھ سرخ ہے۔ دیکھو مسٹر، سیدھی طرح بات کرو۔ فریدی گرج کر بولا، تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات میں دخل دینے والے؟ اس نے کہا۔ ابھی بتاتا ہوں، یہ کہہ کر فریدی نے گردن پکڑ لی۔ وہ گردن چھڑانے کے لیے جدوجہد کرنے لگا۔ اس سلسلے میں اس نے فریدی کے 2-3 مکے بھی رسید کیے، لیکن فریدی کی گرفت سے نکل جانا آسان کام نہ تھا۔ تم دونوں اسے کار میں لے کر فوراً گھر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ دونوں نے مدہوش آدمی کو زبردستی کار میں بٹھایا اور فریدی کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ فریدی اس آدمی کو گردن سے پکڑے ہوئے قریب کے تھانے کی طرف لے چلا۔ سب انسپیکٹر اسے اس حال میں دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ رشید، اسے بند کر دو، مجھے جلدی ہے، ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گردن پکڑے ہوئے آدمی کو فرش پر دھکیل دیا۔ کب تک کے لیے؟ رشید نے پوچھا۔ جب تک میں واپس نہ آؤں، فریدی نے دروازے سے نکلتے ہوئے کہا۔ اس نے بہت سے لیمو خریدے اور ایک ٹیکسی کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مدہوش آدمی صوفے پر پڑا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ حمید اور شنکر اس پر جھکے ہوئے تھے۔ اسے قید تو نہیں ہوئی؟ فریدی نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، حمید قید کا نام سن کر چونک پڑا۔ قید کا کیا مطلب؟ ابھی بتاتا ہوں، فریدی نے کہا۔ اس کا منہ چیرو، جلدی کرو۔ حمید نے منہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس کے دانت ایک دوسرے پر جم کر رہ گئے۔ بہزار وقت وہ منہ کھولنے میں کامیاب ہوا۔ فریدی نے سارے لیمو کاٹ کاٹ کر اس کے حلق میں نچوڑ دیے اور ایک کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ شنکر اور حمید سمجھ رہے تھے کہ شاید فریدی نے اس کا نشہ کم کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دفتر اس کے منہ اور ناک سے ہرے رنگ کا پانی بہنے لگا۔ وہ فریدی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میرا خیال صحیح نکلا، یعنی؟ حمید جلدی سے بولا۔ ابھی بتاتا ہوں، فریدی نے کہا اور بے ہوش آدمی کی طرف دیکھنے لگا۔ مگر سب لاحاصل، وہ تھوڑی دیر کے بعد بولا، اس کی جان تو بچ گئی لیکن ہمارے لیے بے سود۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، حمید نے کہا۔ گھبراتے کیوں ہو؟ بتاتا ہوں، فریدی نے کہا۔ بس یہ سمجھ لو کہ اگر اتفاق سے یہ ہمارے ہاتھ نہ لگ جاتا تو ہمیں اس کی لاش بھی اپنے پھاٹک پر دیکھنی پڑتی۔ حمید اور شنکر اپنی اپنی جگہوں پر اچھل پڑے۔ وہ کیسے؟ حمید تیزی سے بولا۔ ٹھہرو، فریدی سکوت کے ساتھ بولا۔ اس نے اٹھ کر اس کی جیبوں کی تلاشی لینی شروع کی۔ چند کاغذات اور کچھ سکے نکال کر اس نے میز پر ڈال دیے اور ایک ایک کر کے کاغذات کا مطالعہ کرنے لگا۔ دفتر وہ چونک پڑا۔ لو بھائی، شاید یہ صاحبزادے عشق بھی فرماتے تھے۔ فریدی نے ایک چھوٹی سی تصویر اور ایک کاغذ کا ٹکڑا حمید کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شنکر بھی دیکھنے کے لیے جھک پڑا۔ دفتر اس کے منہ سے متجبانہ انداز میں ایک ہلکی سی چیز نکل گئی۔ ارے یہ تو وہ ہے، شنکر کچھ سوچتا ہوا بولا۔ کون؟ فریدی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پروفیسر نصیر کی بھتیجی رقیہ۔ پروفیسر نصیر؟ کون پروفیسر نصیر؟ وہی میٹرو میں رہتا ہے، اس نے محض مطالعہ کرنے کی غرض سے وہاں ایک کمرہ لے رکھا ہے۔ او، فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا۔ پروفیسر نصیر، کیا تمہاری اس سے جان پہچان ہے؟ بہت معمولی سی، شنکر بولا۔ کیا لڑکی بھی اس کے ساتھ رہتی ہے؟ نہیں، فریدی نے کاغذ کا ٹکڑا اور تصویر حمید کے ہاتھ سے لے لی۔ یہ خط ہے، بہت دلچسپ۔ فریدی نے کہا اور خط پڑھنے لگا، ڈیئر سعید، آج شام کو میٹرو میں ملو اور وہاں میری وہ تصویر بھی لیتے آنا جو میں نے تمہیں دی تھی، میری ایک سہیلی اسے دیکھنا چاہتی ہے، میں اسے دکھا کر تمہیں پھر واپس کر دوں گی، چچا جان تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، فقط۔ فریدی خاموش ہو گیا، ایک دلچسپ جال، وہ تھوڑی دیر بعد بولا، محبت کی پینگیں بڑھانے کے لیے اس نے اسے اپنی تصویر دی اور پھر نہایت خوبصورتی کے ساتھ واپس لینا چاہتی ہے، تاکہ اس کے مر جانے کے بعد اس کے یہاں سے کوئی ایسی چیز نہ دستیاب ہو سکے جس کے ذریعے مجرموں کا سراغ ملنے کا امکان ہو، مگر افسوس کے کسی وجہ سے پلاٹ نہ کام رہا۔ اگر آخر آپ پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہیں؟ حمید نے کہا، ابھی فی الحال وضاحت کے لیے وقت نہیں، فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا، تم یہی اس کے پاس ٹھہرو، نوکروں کو بھی یہی بلوا لو، کیونکہ یہ ہوش میں آنے کے بعد بھی ہوش میں نہ رہے گا، نہیں سمجھے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن خیال رہے کہ یہ نکل کر جانے نہ پائے، اور تم شنکر، اوہ جاوید میرے ساتھ آؤ۔ فریدی شنکر کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد فریدی کی کار میٹرو کی طرف جا رہی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ شنکر نے پوچھا۔ میٹرو۔ کیوں؟ پروفیسر نصیر اور اس کی بھتیجی۔ اوہ، پھر خاموشی چھا گئی۔ کار شہر کی پر رونق سڑکوں سے گزر رہی تھی۔ ارے یہ کیا؟ دفتر شنکر چیخا۔ کیا؟ شنکر نے میٹرو ہوٹل کے ایک حصے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے شعلے نکل رہے تھے۔ آگ، فریدی جلدی سے بولا۔ یہ آگ کیوں؟ اس نے فٹ پاتھ پر کار کھڑی کر دی، لوگ میٹرو سے نکل نکل کر بھاگ رہے تھے، باہر کھڑے ہوئے آدمی بری طرح چیخ رہے تھے، پولیس بھی آ گئی تھی۔ فریدی اور شنکر اندر گھسنے لگے۔ کیا ہے، کون ہو تم لوگ؟ ایک سب انسپکٹر ان کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ فریدی نے اپنے چہرے پر جھکے ہوئے فلٹ ہیٹ کا گوشہ اٹھا دیا۔ اوہ آپ، سب انسپکٹر ایک طرف ہٹتا ہوا بولا۔ وہ دونوں تیزی سے اندر گھس گئے۔ نصیر کا کمرہ، فریدی نے کہا، ادھر، شنکر بولا، اور دونوں ایک طرف کے زینوں پر چڑھنے لگے۔ اوہ، شنکر رک گیا۔ کیا؟ اسی کے کمرے میں آگ لگی ہے، پیٹرول کی بو، فریدی بولا۔ آگ دیدہ دانستہ لگائی گئی ہے، مگر کیوں؟ دونوں نے آگے بڑھنا چاہا لیکن آگ کی لپیٹنے اتنی تیز تھی کہ قدم بڑھانا محال معلوم ہو رہا تھا۔ یہاں اس جگہ بھی کافی مجمع ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آگ بجھانے والے انجن آ گئے اور کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فریدی اور شنکر آگے بڑھے۔ کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ اندر کا سارا سامان بھی انگاروں کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ بیکار، بے سود، فریدی آہستہ سے بڑبڑایا۔ وہ لوگ صاف نکل گئے۔ جی، شنکر چونک کر بولا۔ خیر کوئی پرواہ نہیں، ابھی ایک کڑی ہمارے ہاتھ میں ہے، فریدی نے کہا اور زینوں سے نیچے اترنے لگا۔ آؤ شنکر، تھانے چلے۔ سب انسپکٹر انہیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہیے کوئی اور خدمت؟ وہ فریدی کی طرف دیکھ کر بولا۔ ذرا اسے لاؤ، فریدی نے کہا۔ کسے؟ سب انسپکٹر متجبانہ انداز میں بولا۔ یہی جسے میں تمہارے سپرد کر گیا تھا۔ سب انسپکٹر ہنسنے لگا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ فریدی اسے گھور کر بولا۔ سب انسپکٹر اور زور سے ہنسنے لگا۔ کیا لغویت ہے؟ فریدی تقریباً چیخ کر بولا۔ سب انسپکٹر خاموش ہو گیا۔ وہ حیرت سے فریدی کو دیکھ رہا تھا۔ آخر بولتے کیوں نہیں؟ فریدی پھر بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر میں اسے کیا سمجھوں؟ سب انسپکٹر الجھے ہوئے انداز میں بولا۔ عجیب آدمی ہو تم، آخر سیدھی طرح بات کیوں نہیں کرتے؟ فریدی بگڑ کر بولا۔ جناب والا، ابھی ابھی آپ خود ہی تو اسے لے گئے ہیں، سب انسپکٹر بھی کچھ گرم لہجے میں بولا۔ میں؟ فریدی اچھل پڑا۔ جی ہاں، سب انسپکٹر نے کہا اور ناخوشگوار انداز میں دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ تب تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے، فریدی نے پرسکون لہجے میں کہا۔ دھوکہ؟ کیا مطلب؟ سب انسپکٹر چونکا۔ میرے بھیس میں کوئی اور اسے اڑا لے گیا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں، سب انسپکٹر گھبرا کر بولا۔ کیا اسے لے جانے والا تنہا تھا؟ جی ہاں، مگر آپ؟ ہاں بھائی، یقین کرو کہ تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد فریدی اور شنکر بے نیلو مرام گھر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ لاشوں کا راز۔ فریدی اور شنکر گھر پہنچے۔ وہ آدمی بیدار ضرور ہو گیا تھا لیکن اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے ہوش میں کہا جا سکتا۔ اس کے بیدار ہوتے ہی ہم اس کو بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اگر چند نوکر بھی اس کے ساتھ نہ ہوتے تو وہ اسے کسی طرح نہ روک پاتا۔ کیونکہ اس نے اٹھ اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا تھا. آخر تنگ آ کر حمید نے نوکروں کی مدد سے اسے صوفے میں جکڑ دیا تھا. جس وقت فریدی اور شنکر گھر میں داخل ہوئے وہ بری طرح چیخ رہا تھا. میں نار سکتا ہوں, وہ وحشیانہ انداز میں کہکہ لگاتا ہوا بولا. اسپینی رکاسا کی طرح میں نے سیکھ لیا ہے, چچا نے مجھے سب کچھ سکھا دیا. ہا ہا ہا, تم نے دیکھا؟ فریدی شنکر کی طرف مخاطب ہو کر بولا, تم کہہ رہے تھے کہ اس سے سب کچھ معلوم ہو جائے گا, اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہوش میں آنے کے بعد بھی ہوش میں نہ ہوگا. آخر یہ سب ہے کیا؟ حمید جھنجھلا کر بولا. خوامخواہ ایک کپتی آدمی کو پکڑ لائے اور میرے سر منڈ دیا. دھیرج دھیرج برفودار, فریدی نے ہاتھ اٹھا کر کہا. پھر شنکر سے بولا, میٹرو میں آگ لگانے کا مقصد میری سمجھ میں آ گیا. شنکر اس کی طرف استفہامیہ انداز میں دیکھنے لگا. وہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ ہم ابھی دوبارہ میٹرو میں واپس آئیں گے, کیونکہ وہ اس کی جیب سے تصویر خط نہیں نکال پائے تھے. انہوں نے تم کو بھی ہمارے ساتھ دیکھا اور یقین کر لیا کہ تم اس تصویر کو دیکھ کر ہم لوگوں کے متعلق ضرور بتاؤ گے, یا پھر ممکن ہے کہ انہوں نے تمہیں بھی جاسوس سمجھا ہو. ہاں تو انہوں نے میٹرو میں اس لیے آگ لگائی کہ ہمیں اس میں الجھا کر اپنے اس آدمی کو نکال لے جائیں جسے ہم نے تھانے میں بند کروا دیا تھا, اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے. مگر شنکر نے بے صبری سے صوفے میں بندھے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کر کے بولا, یہ کون ہے؟ ایک مظلوم, فریدی نے جواب دیا. اگر یہ ہمارے ہاتھ اتفاق سے نہ لگ جاتا تو کل اس کی لاش کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی ہمیں مرگی اور ہارٹ فیل وغیرہ کی کہانی سناتی. اوہ, لیکن آپ نے اس کا اندازہ کیسے لگایا؟ حمید جلدی سے بولا, اپنی معلومات کی بنا پر. فریدی بولا, اچھا بتاؤ یہ ہوٹل میں چیخ چیخ کر کیا کہہ رہا تھا؟ حمید سوچنے لگا. صوفے میں بندھا ہوا آدمی کافی دیر تک چیختے رہنے کے بعد نڈال ہو کر اونگنے لگا تھا. میرے خیال میں یہ سست سرخ کی رٹ لگائے ہوئے تھا, حمید نے تھوڑی دیر بعد کہا. ٹھیک, فریدی بولا, اس زہر کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ اس کے شکار کو جب تک وہ زندہ رہتا ہے ہر چیز سرخ دکھائی دیتی ہے. زہر, حمید تقریباً اچھل کر بولا. ہاں زہر, اور یہ اپنی قسم کا واحد زہر ہے. تم نے دوسرے زہروں کے متعلق سنا ہوگا کہ اگر زہر کھائے ہوئے آدمی کو فوراً قے ہو جائے تو اس کے بچ جانے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن اس زہر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قے ہوتے ہی آدمی مر جاتا ہے, اور اگر کسی طرح قے روک دی جائے تو پھر نہیں مرتا, لیکن زندگی بیکار ہو جاتی ہے, کیونکہ ایسی صورت میں اس کا پاگل ہو جانا یقینی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے الف لیلہ میں ایک کہانی اس قسم کی پڑھی تھی. حمید ہنس کر بولا, تم احمق ہو, فریدی نے جھنجھلا کر کہا. تھوڑی دیر تک خاموشی رہی. میں ابھی آیا, فریدی نے کہا اور کمرے سے چلا گیا. چند لمحوں کے بعد جب وہ لوٹ کر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جس کے چمڑے کی کرم کردہ جلد بتا رہی تھی کہ وہ بہت پرانی ہے. فریدی ایک کرسی پر بیٹھ کر بہت احتیاط سے اس کے ورق الٹنے لگا. اس کتاب کا نام ہے افریقہ کے کچھ راز. یہ دراصل گلبرٹ نامی ایک پادری کی ڈائری ہے جو 18ویں صدی میں افریقہ کی سیاحت کر رہا تھا. فریدی نے کتاب کے کچھ مخصوص صفحات پر روشنائی سے نشانات لگائے ہوئے تھے. کھولتے ہوئے کہا. شنکر اور حمید خاموشی سے سن رہے تھے. فریدی نے پڑھنا شروع کر دیا. وہ جس نے مریم کے جسد میں اپنی روح پھونک دی, وہ جس نے اپنے بیٹے کو ظالموں سے رہائی دلا کر اپنے پاس آسمان پر بلا لیا, وہ جو حشر کے دن ہماری پیشانیوں پر اپنے بیٹے کی غلامی کا داغ دیکھے گا, اس کی عظمت اور اس کی بزرگی کا احساس افریقہ کے پرسرار جنگلوں میں ہوتا ہے. ہم دشوار گزار راستے طے کر کے ایسی جگہ پہنچے ہیں جہاں دولو قوم بستی ہے. ہمارے پاس کوسامبی کی نشانی تھی. کوسامبی موبوٹو قبیلے کا سردار ہے. میں نے اسے کالے بخار سے نجات دلائی تھی. اس نے خوش ہو کر مجھے اپنی نشانی دی تھی, اور نشانی کا احترام کرنے والے مجھے اس علاقے میں ہر جگہ نظر آئے. ان لوگوں کا خیال ہے کہ کوسامبی ان کے سب سے بڑے دیوتا سرخ بندر کی اولاد ہے. وہ اس سے اس طرح خوف کھاتے ہیں جیسے اپنے دیوتا سے. ہم لوگ زولو قوم کے افراد میں اس وقت پہنچے جب وہ اپنا سب سے بڑا تہوار منانے کی تیاریاں کر رہے تھے. ہمیں بھی اس میں شرکت کرنے کی دعوت دی گئی. ہم اس جگہ پہنچے جہاں تہوار منایا جانے والا تھا. یہاں ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا جس کے پیروں کے پاس تقریباً 15 گز کے رقبے میں آگ روشن تھی. بہت سے نیم اریاں مرد اور عورتیں دائرہ بنا کر اس کے گرد اچھل کود رہے تھے. تھوڑی دیر بعد قوم کا سردار ایک تخت پر نمودار ہوا جسے کچھ لوگ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے. سردار کے سامنے تخت پر ایک آدمی رسیوں سے جکڑا ہوا پڑا تھا. یہ اس قوم کا معلوم نہیں ہوتا تھا, غالباً یہ کوئی قیدی تھا. آگ کے گرد خاموشی سے اچھلنے کودنے والوں میں سے ایک نے بلند آواز میں کچھ کہا اور وہ لوگ چیخ چیخ کر گانے لگے. بقیہ لوگ سجدوں میں گر گئے, ڈھول بری طرح پیٹے جا رہے تھے. ناچنے والوں میں وحشیانہ پن آ چلا تھا. دفتر سردار نے اپنے سامنے رکھا ہوا ایک سینگ اٹھا کر ہونٹوں میں دبایا اور اسے پوری طاقت کے ساتھ پھونکنے لگا. اس سینگ سے نکلنے والی آواز کسی بدرو کی آواز سے مشابہ تھی. یہ آواز سنتے ہی سناٹا چھا گیا. سجدوں میں پڑے ہوئے لوگ اٹھ کر دو زنو ہو گئے. آگ کے گرد ناچنے والے دائرے بنا کر کھڑے ہو گئے. ناچنے والوں میں ایک آدمی جو شاید پروہت تھا آگے بڑھا اور اس نے بت کے قدموں کے پاس سے ایک کلہاڑی اٹھائی اور اسے بوسا دیا اور دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر سردار کے سامنے لایا. سردار تخت سے اترا اور پروہت کے سامنے کلہاڑی کو بوسا دینے لگا اور پھر وہ کلہاڑی پروہت سے لے کر اس طرح تان کر کھڑا ہو گیا جیسے وہ کسی پر حملہ کرنا چاہتا ہو. روہت نے سجدے میں گر کر سردار کے دونوں پیر چومے اور پھر آگ کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا. سردار تھوڑی دیر تک کلہاڑی تانے اور آنکھیں بند کیے کھڑا رہا. پھر دفتر اس نے ایک بھیانک چیخ ماری اور کلہاڑی کو نچا نچا کر اچھلنے کودنے لگا. ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ گاتا بھی جا رہا تھا. رفتہ رفتہ وہ لوگ بھی اس کے قریب آ گئے جو آگ کے پاس کھڑے ہوئے تھے. وہ سردار کے گرد دائرہ بنا کر ناچنے لگے. سردار رک رک کر کچھ کہتا جا رہا تھا جسے یہ ناچنے والے دہراتے تھے. اسی دوران میں چند آدمی اس بندے ہوئے آدمی کو جو تخت پر پڑا تھا لکڑی کے ایک پیالے میں بھری ہوئی کوئی چیز پلانے کی کوشش کرنے لگے. اس آدمی کے رویے سے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اسے نہیں پینا چاہتا. آخر ان لوگوں نے اسے بالکل بے بس کر کے زبردستی وہ سیال شیخ اس کے حلق میں انڈیلنی شروع کی. پھر اس کی رسیاں کھول دی گئیں اور وہ بیٹھ کر جھومنے لگا. دو تین آدمی اسے اٹھا کر اس جگہ لائے جہاں سردار کے گرد ناچ ہو رہا تھا. ان لوگوں نے اسے بھی انہی کی بھیڑ میں دھکیل دیا. ناچنے والوں کی چیخیں پہلے سے بھی زیادہ ہو گئیں. وہ شخص بھی انہی کے ساتھ مل کر اچھلنے کودنے لگا. ناچ کی رفتار لکھتا بلکھتا تیز ہوتی جا رہی تھی. دفتن قیدی کو ایک بڑی سی کہہ ہوئی اور وہ گر پڑا. ناچنے والوں نے اچھل اچھل کر کہکہے لگانے شروع کر دیے. گرنے والا تھوڑی دیر تک تڑپتا رہا, پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی. چند آدمیوں نے اس کی لاش اٹھائی اور دیوتا کے گرد چکر لگانے لگے اور پھر خدا ان پر اپنا قہر نازل کرے, انہوں نے اسے دھیکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا. میں نے اور میرے سفید فام ساتھیوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی. ہم لوگ وہاں سے اپنی قیام گاہ پر لوٹ آئے. ہمارے سیاہ فام رہبر پومپی نے, جس کے سیاہ سینے میں ایک نورانی دل ہے جس پر خدا کے بیٹے نے اپنی رحمتیں نازل کی ہیں, ٹوٹی پوٹی عربی زبان میں ہمیں بتایا کہ اب وہ لوگ اسے بھون کر کھا جائیں گے. اس نے یہ بھی بتایا کہ اسے ایک طرح کا زہر پلایا گیا تھا. اس کی اس نے جو خاصیت بتائی وہ عجیب و غریب تھی. یہ شمیٹی جو ایک قسم کی گھاس ہے سے نکالا جاتا ہے, زہر نکالنے کا طریقہ اس نے قریب قریب وہی بتایا جو ہمارے یہاں کسی چیز کی شراب کشید کرنے کے سلسلے میں اختیار کیا جاتا ہے. اسے پی کر آدمی مدہوش ہو جاتا ہے اور اس وقت جس چیز کی طرف سے بھی اس کا ذہن مائل ہو جاتا ہے وہی کرنے لگتا ہے, اور اس وقت تک نہیں مر جاتا جب تک کہ اسے کہہ نہیں ہو جاتی. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اچھلنے کودنے پر مجبور کیا جائے. اور ایک بات جو اس نے بتائی وہ یہ تھی کہ قے ہو جانے کے بعد اس زہر کا ذرا برابر اثر جسم میں نہیں رہ جاتا, اور یہ وحشی لوگ بغیر کسی خوف کے اس کا گوشت کھا جاتے ہیں. یہ ان کے یہاں کی ایک مذہبی رسم ہے جس کے لیے وہ ہمیشہ کسی دوسری قوم کے آدمی کو پکڑتے ہیں. بعض اوقات ایسے آدمیوں کو کچھ دیر کے لیے مرنے سے روک بھی دیتے ہیں. یہ عموماً ایسے ہی موقعوں پر ہوتا ہے جب انہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اس زمن کی کسی رسم کو ٹھیک طرح پر ادا نہیں کر پائے. وہ اسے لیمو کا عرق پلا کر قے کرنے سے روک دیتے ہیں اور اس رسم کو باقاعدہ طور پر دہرانے کے بعد اسے پھر زہر پلایا جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ان کا شکار لیمو کا عرق پی چکنے کے بعد ان کے ہاتھ سے نکل گیا. لیکن پھر وہ زندگی بھر سے ہل دماغ نہیں ہو سکا. اس سلسلے میں ایک اور بات کا تذکرہ بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا، وہ یہ کہ اس زہر کے پینے والے کو ہر چیز سست دکھائی دیتی ہے. اف میرے خدا، حمید نے کہا اور صوفے میں بندھے ہوئے آدمی کی طرف دیکھنے لگا جو شاید نکاہت کی وجہ سے سو گیا تھا. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ان لاشوں کو میرے پھاٹک پر ڈلوا دینے کا کیا مقصد تھا. فریدی نے کہا، جو لوگ زہر دینے میں اتنی احتیاط برت رہے ہیں وہ مجھے خواہ کیوں چیلنج کرنے لگے؟ اگر واقعی یہ چیلنج ہے تو بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ کبھی کسی مجرم نے کسی سراغ رساں کو چیلنج کیا ہو. واقعی عجیب بات ہے، شنکر بولا. بہرحال یہ لوگ بچ نہیں سکتے. اس لڑکی کی تصویر ہمارے ہاتھ لگ جانا ان کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوگا، حمید نے کہا. ایسا نہ سوچو میاں حمید، فریدی نے مسکرا کر کہا. اس بار بڑے خطرناک لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، اور مجھے بھی کہنے دیجئے کہ وہ لوگ بھی بڑے خطرناک آدمی کے جال میں پھنس گئے ہیں. کیوں حمید صاحب، کیا خیال ہے؟ شنکر ہنس کر بولا. نہیں، میں کوئی ایسا خطرناک آدمی تو نہیں، حمید نے سنجیدگی سے کہا اور شنکر ہنسنے لگا. اور پروفیسر جاوید صاحب، فریدی شنکر کو مخاطب کر کے بولا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کی محبوبہ بھی اس گروہ میں شامل نہ ہو. کیوں؟ مجھے خیال پڑتا ہے کہ کسی سلسلے میں اس کی تصویر میری نظروں سے گزر چکی ہے. اللہ کرم کیجیے گا اس غریب کے حال پر، شنکر نے کہا. یہ کس محبوبہ کا تذکرہ ہے؟ حمید نے بے صبری سے پوچھا. آپ سے مطلب؟ فریدی نے کہا. میں سمجھ گیا، غالباً یہ اس رکاسا کا تذکرہ ہے، حمید نے کہا. تو پھر کچھ نہیں صاحب، آخر اس میں بگڑنے کی کیا بات ہے؟ حمید بولا. گھبراؤ نہیں، اس بار خود میں تمہیں عشق کرنے پر مجبور کروں گا. کس سے؟ حمید جلدی سے بولا. فریدی نے لڑکی کی تصویر حمید کی طرف بڑھا دی. بس معاف رکھیے جناب، میری جان فالتو نہیں ہے، حمید نے گھبرا کر کہا. شنکر اور فریدی ہنسنے لگے. تو میں اب چلوں؟ شنکر نے کہا. کہاں ہوٹل؟ ایسی حماقت بھی نہ کرنا، وہ لوگ تمہیں زندہ نہ چھوڑیں گے، فریدی نے کہا. خیر میرے کئی اور بھی ٹھکانے ہیں، شنکر نے کہا اور دونوں سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا. اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ حمید نے سوتے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا. طے خانہ، فریدی نے کہا. اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بڑی دشواری ہوگی، مگر آپ اس سے کیا معلوم کر سکیں گے، جبکہ اس کا دماغ ہمیشہ کے لیے خراب ہو چکا ہے. ابھی ایک امید باقی ہے. کیا؟ ذہنی امراض کا ماہر ڈاکٹر شوکت. اوہ ٹھیک، حمید کچھ دیر رک کر بولا، مگر مجھے تو امید نہیں. خیر دیکھا جائے گا، فی الحال اسے طے خانہ میں منتقل کر دینا چاہیے. صبح اٹھ کر نوکروں کے سامنے اس طرح کی بدحواسی ظاہر کریں گے جیسے وہ رات ہی میں کسی طرح آزاد ہو کر بھاگ گیا، فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا. اس میں گہری رازداری کی ضرورت ہے. جس طرح وہ لوگ تھانے سے اپنے آدمی کو نکال لے گئے، اسی طرح اس کا نکال لے جانا بھی ان کے لیے ناممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ نوکروں کو کسی طرح دھوکہ دے کر اسے اڑا لے جائے. اس لیے نوکروں کو اس سے لا علم ہی رکھنا زیادہ بہتر ہے، حمید نے معنی کے انداز میں سر ہلایا. دونوں نے مل کر سوئے ہوئے آدمی کو جو اب جاگ پڑا تھا طے خانے میں لے جا کر بند کر دیا. اس نے چیخنے چلانے کی کوشش کی لیکن فریدی نے اس کا منہ بڑے بے دردی سے بند کر دیا. حمید نے معنی کے اس انداز میں سر ہلایا. تھوڑی دیر بعد وہ کار پر بیٹھ کر کہیں چلا گیا. ایک دلچسپ حادثہ. دوسرے دن صبح 7 بجے کے قریب فریدی گھر واپس آیا. حمید بستر پر پڑا اخبار دیکھ رہا تھا. فریدی کو دیکھتے ہی اچھل پڑا. لیجئے جناب، اب ہم لوگ بھی الو بنائے جانے لگے، حمید نے اخبار بڑھاتے ہوئے کہا. فی الحال اس خبر کو ملا قطع فرمائیے، شہر کی پولیس سو رہی ہے. 3 دسمبر اطلاع ملی ہے کہ شہر کا مشہور بدماش شنکر، جو رائے بہادر کالی چرن کی بیوی کو بھگا لے گیا اور چائنا بینک آف کلکتہ کی ڈکیتی میں بھی جس کا ہاتھ تھا، آج کل شہر میں پروفیسر جاوید کے بھیس میں آزادی سے گھومتا پھر رہا ہے. یہاں کی پولیس نے اتنی ہمت نہیں کہ اسے پکڑ سکے. اس میں شک نہیں کہ اگر یہاں کا محکمہ سراغ رسانی اچھی طرح کام نہ کر رہا ہو تو اس شہر کے باشندوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی. اس خبر کے نیچے پروفیسر جاوید کا پورا پورا حلیہ لکھا ہوا تھا اور یہ خبر کراؤن نیوز ایجنسی کی تھی. دیکھا جناب، ہم لوگ کتنی آسانی سے دھوکہ کھا گئے، حمید تنزیہ انداز میں بولا. آپ سے اس کی جان پہچان کب سے تھی؟ بکو مت، فریدی درشت لہجے میں بولا.
ایک بڑے کام کا آدمی ہاتھ سے نکل گیا، یہ بھی بدماشوں کی ایک چال ہے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ شنکر ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ قاتلوں کی ٹولی سے تعلق رکھتا ہے، حمید نے کہا۔ یہ غلط ہے، اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں، فریدی نے جواب دیا۔ میں نہیں سمجھا۔ تم کبھی نہیں سمجھو گے، فریدی نے کہا اور الٹے پاؤں واپس چلا گیا۔ اس کی کار کراؤن نیوز ایجنسی کے دفتر کی طرف تیزی سے بھاگی جا رہی تھی۔ وہ سیدھا نمائندے کے کمرے میں چلا گیا۔ یہاں پولیس کے دو تین آفیسر پہلے ہی سے موجود تھے۔ فریدی کو دیکھ کر انہوں نے برا سا منہ بنایا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ خبر آپ کو کہاں سے ملی ہے، فریدی نے نیوز ایجنسی کے نمائندے کی طرف اخبار بڑھاتے ہوئے کہا۔ جناب والا، میں تنگ آ گیا ہوں اس سوال کا جواب دیتے دیتے۔ ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ خبر ہمارے یہاں سے ہرگز نہیں گئی۔ تو کیا ہوا، آخر آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ ایک سرکل انسپیکٹر فریدی سے بولا۔ اس میں تو آپ کے محکمے کی کافی تعریف ہے، فریدی نے اس کے جملے میں طنز کی تلخی محسوس کی لیکن کچھ نہیں بولا۔ بہرحال آپ کو اس کے لیے ثبوت بہن پہنچانا پڑے گا کہ یہ خبر آپ کے یہاں سے نہیں گئی، فریدی نے کہا۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ پولیس میری ایجنسی پر توہین کا مقدمہ چلائے گی، لہٰذا میں عدالت ہی میں ثبوت وغیرہ پیش کروں گا، نمائندے نے کہا اور قلم اٹھا کر کچھ لکھنے لگا۔ فریدی وہاں سے مارننگ اسٹار کے دفتر کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایڈیٹر نے اسے بتایا کہ اسے کراؤن نیوز ایجنسی کے نمائندے کے دفتر سے یہ خبر ملی اور اس نے چھاپ دی۔ فریدی نے لاکھ کوشش کی کہ خبر دینے والے کے متعلق معلوم کر سکے لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ وہ تھک ہار کر واپس چلا آیا۔ اسے افسوس تھا کہ ایک ایسا شخص ہاتھ سے نکل گیا کہ جو قاتلوں کو پہچانتا تھا، اس کی ساری اسکیم فیل ہو کر رہ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ بہت دیر تک غور و فکر میں مبتلا رہا۔ آخر کار اس نے یہی طے کیا کہ سب سے پہلے شنکر کو تلاش کرے۔ اس نے ایک ایک کر کے سارے مقامات چھان مارے جہاں شنکر کے ملنے کے امکانات تھے، لیکن مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ آخر کار اس نے کار کا رخ شہر کی طرف موڑ دیا۔ اس وقت شہر کے باہر ایک سنسان سڑک سے گزرتے ہوئے وہ اپنی کار کے پیچھے ایک موٹر سائیکل کی آواز سن رہا تھا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، کار کے پیچھے کافی فاصلے پر ایک شخص اپنی آنکھوں پر بڑے شیشوں کا سیاہ چشمہ لگائے موٹر سائیکل پر چلا آ رہا تھا۔ فریدی کا اس طرح مڑنا محض اتفاقیہ تھا، اس نے اسے کوئی اہمیت نہ دی اور خیالات میں ڈوب گیا۔ موٹر سائیکل اور کار کا فاصلہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ دفتر موٹر سائیکل والے نے جیب سے ریوالور نکال کر کار کے پچھلے پہیوں پر فائر کرنا شروع کر دیے۔ فریدی نے کار روک دی، دونوں پہیے بیکار ہو چکے تھے۔ اتنے میں موٹر سائیکل والا ریوالور تانے ہوئے کار کے برابر پہنچ گیا۔ قبل اس کے کہ فریدی اپنا ریوالور نکالتا، نوواد نے اپنے ریوالور کی نال اس کی کنپٹی سے لگا دی۔ خبردار، ہاتھ اوپر اٹھاؤ، نوواد گرج کر بولا۔ او شنکر، فریدی ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے پر اطمینان لہجے میں بولا، مجھے تم سے اس کی توقع تھی۔ بکو مت، تم نے میرے ساتھ دغا بازی کی ہے اور میں بھی کتنا احمق تھا کہ تمہارے فریب میں آ گیا، مگر خیر، میں اسی لیے تمہیں ڈھونڈتا رہا تھا کہ تمہاری غلط فہمی دور کروں، فریدی نے کہا۔ بہت اچھے، شنکر نے کہکہا لگایا، تم سمجھتے ہو کہ میں پھر تمہارے دھوکے میں آ جاؤں گا، مجھے کچھ کہنے بھی تو دو۔ کہو گے کیا، مجھے اس کا افسوس ہے کہ آج مجھ سے پہلا قتل سرزد ہوا جا رہا ہے، فریدی مسکرانے لگا۔ خیر، مرنے سے پہلے مجھے کم از کم ایک سگار تو سلگا ہی لینے دو، فریدی ہنس کر بولا۔ بس بس، ہاتھ اوپر ہی رکھو ورنہ کیا کر لوگے تم، فریدی نے دفتر اسے اتنے زور سے چیخ کر کہا کہ شنکر جھجک پڑا، اور دوسرے ہی لمحے میں اس کا ریوالور والا ہاتھ فریدی کی آہنی گرفت میں تھا۔ شنکر نے فائر کرنے شروع کیے، ایک دو، اور کار کی کھڑکیوں کے دو شیشے چکنا چور ہو گئے۔ تیسرا فائر، لیکن بقیہ کارتوس تو وہ کار کے پہیوں پر پہلے ہی ضائع کر چکا تھا۔ شنکر کے سرخ و سفید چہرے پر سیاہی دوڑ گئی۔ فریدی اسے دھکا دے کر کار سے نکل آیا، اس نے اس کا ریوالور چھین لیا تھا۔ شنکر کے چہرے پر پسینے کی بوندیں پھوٹ آئی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ یہ لو، فریدی نے خالی ریوالور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس میں دوسری گولیاں بھر کر پھر سے کوشش کرو۔ احمد کہیں کہ تم نے یہ نہ سوچا کہ اگر مجھے تمہیں گرفتار ہی کرانا مقصود تھا تو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی، میں کسی وقت بھی تمہیں پکڑ سکتا ہوں۔ شاید تمہیں بھی خبر کے اس حصے کو پڑھ کر غلط فہمی ہوئی ہے، جہاں محکمہ چراغ رسانی کو سراہا گیا ہے۔ شنکر خاموش ہی رہا۔ یہ بھی مجرموں کی ایک چال تھی، فریدی پھر بولا، وہ اس طرح مجھے اور تمہیں الجھا کر خود اطمینان سے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، اور اگر میں تمہیں گرفتار ہی کرانا چاہتا ہوں تو اس وقت بھی تم میرے قابو میں ہو۔ فریدی نے ریوالور شنکر کی جیب میں ڈال دیا، مگر شنکر ہکلایا، مگر یہ کہ تم نے خواہ میری کار کا ستیاناش کر دیا، میں کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ شنکر نے مستربانہ انداز میں اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے کہا، تم سب کچھ سمجھ سکتے ہو بشرطیے کہ شبہ کرنا چھوڑ دو۔ فریدی نے کہا، اگر تم نے احتیاط سے کام نہ لیا تو کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو کیا میں یہاں سے چلا جاؤں؟ قطعی نہیں، تم میرے مہمان بن کر میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ اگر کوئی فتنہ اٹھ کھڑا ہوا یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ لیکن یہ سب آخر کیوں؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں تم سے کوئی کام لینا چاہتا ہوں۔ شنکر خاموش ہو گیا، اس کے بعد جہاں دل چاہے چلے جانا۔ شنکر کچھ سوچتے ہوئے بولا، اور تم یہ اطمینان رکھو کہ فی الحال تمہارا کیس پولیس ہی کے ہاتھ میں رہے گا، کیونکہ اس خبر نے محکمہ پولیس کو خاص طور پر محکمہ چراغ رسانی کی طرف سے ضد دلا دی ہے، اور میرا دعویٰ ہے کہ پولیس تمہیں گرفتار نہیں کر سکتی۔ میں نے فی الحال اپنے رہنے کا انتظام کر لیا ہے، شنکر نے کہا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ پروفیسر نصیر اور اس کی بھتیجی کا سراغ، فریدی نے سگار سلگاتے ہوئے کہا۔ پروفیسر نصیر میٹرو ہی میں مقیم ہے، شنکر نے کہا۔ میٹرو میں؟ فریدی متعجبانہ انداز میں بولا۔ تین جھوٹے۔ فریدی نے شنکر کی مدد سے اپنی کار کے پہیے تبدیل کیے اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے مجرموں کی دیدہ دلیری پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ابھی تک میٹرو ہی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس بار واقعی بہت ہی دیر قسم کے مجرموں سے اس کا واسطہ پڑا تھا۔ وہ طرح طرح کی خیالات میں ڈوبا ہوا گھر پہنچا۔ ابھی اس نے برامدے ہی میں قدم رکھا تھا کہ اسے ڈرائنگ روم میں کسی عورت کا کہکہا سنائی دیا جو اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ فریدی ڈرائنگ روم کی طرف لپکا، وہ دروازے ہی میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ یہ تو وہی تھی تصویر والی پرستار لڑکی، اور اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر کا مرد بھی تھا۔ دونوں اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا میں فریدی صاحب سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں؟ مرد بولا۔ جی ہاں، فرمائیے۔ مرد نے بڑے تپاک سے مصافحہ کیا۔ تشریف رکھیے، فریدی نے کہا۔ دونوں بیٹھ گئے۔ فرمائیے، کیسے تکلیف کی؟ فریدی مرد سے کہہ کر لڑکی کو گھورنے لگا۔ لڑکی نے شرما کر سر جھکا لیا۔ ایک لمبی کہانی ہے، مرد نے کہا، لوگ مجھے پروفیسر نصیر کہتے ہیں، اور یہ میری بھتیجی رقیہ ہے۔ اب دوسرا پروفیسر؟ فریدی زیر لب بڑبڑایا۔ جی، نصیر چونک کر بولا۔ کیا میرا آنا ناگوار گزرا ہے آپ کو؟ قطعی نہیں، فریدی نے خوش اخلاق بننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ معاف کیجئے گا، میں ایک دوسری بات سوچ رہا تھا۔ خیر؟ نصیر کو سوچتا ہوا بولا، میں ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ اس مصیبت کی نوعیت معلوم کیے بغیر میں بھلا کیوں کر وعدہ کر سکتا ہوں؟ کوئی نامعلوم شخص بری طرح میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ کل رات اس نے میرے کمرے میں جو میں نے میٹرو میں لے رکھا ہے آگ لگا دی۔ میں آپ سے کیا عرض کروں کہ میرا کتنا نقصان ہوا؟ یہ تو بالکل سیدھا سادہ معاملہ ہے۔ آپ نے کوتوالی میں اس کی رپورٹ کی یا نہیں؟ فریدی نے پوچھا۔ جی ہاں، کر تو دی ہے، لیکن میں یہاں کی پولیس کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا، نصیر نے کہا۔ میرے خیال سے آپ غلطی پر ہیں، فریدی بولا۔ ہو سکتا ہے، نصیر نے کہا۔ تو کیا آپ میری مدد نہ کریں گے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں، فریدی نے کہا۔ لیکن آپ لوگ ضرور مجھے ایک معاملے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ہم لوگ؟ نصیر چونک کر بولا۔ بھلا وہ کیسے؟ کل رات ایک آدمی نے میرے سرکاری کاغذات کا فائل پھاڑ ڈالا اور ایک سونے کی گھڑی چرا لے گیا۔ اسے رقیہ صاحبہ اچھی طرح جانتی ہے، میں؟ رقیہ تقریباً اچھلتے ہوئے بولی۔ جی ہاں، فریدی نے جیب سے تصویر اور خط نکالتے ہوئے کہا۔ اس کے ثبوت میں میرے پاس یہ چیزیں ہیں۔ فریدی نے تصویر اور خط رقیہ کی طرف بڑھا دیے۔ رقیہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ یہ خط میں نے ساجد کو لکھا تھا اور تصویر بھی اس کے پاس تھی، یہ آپ تک کیسے پہنچی؟ کل میں نے اسے ہوٹل میں بلایا تھا، لیکن پھر کسی وجہ سے میں اس کا انتظار نہ کر سکی، اور اس کے نام ایک معذرت نامہ لکھ کر مینیجر کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ جی ہاں، ہم لوگوں کو ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، اور ہمیں اسی سلسلے میں ہوٹل سے باہر آنا پڑا، اور واپسی پر میں نے اپنے کمرے کو خاک کا ڈھیر پایا۔ کیا آپ براہ مہربانی یہ بتائیں گی کہ یہ تصویر اور خط آپ تک کس طرح پہنچے؟ لڑکی بے چینی سے بولی، جی ہاں، فریدی بولا، کل رات میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ میٹرو میں کھانا کھا رہا تھا، دفتر ایک شریف صورت نوجوان نشے میں لڑکڑاتا ہوا نظر آیا، ایک دوسرا شخص اس کے ساتھ زیادتیاں کر رہا تھا، میں نے عرض کیا تو وہ مجھ سے اکڑ گیا، میں نے اسے پولیس کے حوالے کیا اور عذرا ہمدردی اس نوجوان کو اپنے ساتھ گھر لیتا آیا کیونکہ وہ بری طرح مدہوش تھا، میں نے سوچا کہ ہوش میں آنے کے بعد اس کے گھر کا پتہ معلوم کر کے بھجوا دوں گا، وہ صورت سے بے حد شریف معلوم ہوتا تھا اور شاید اس نے پہلی بار پی تھی، ساجد تو کبھی نہیں پیتا تھا، لڑکی نے کہا، آپ کا خیال درست معلوم ہوتا ہے، میں نے گھر لا کر اسے احتیاط سے لٹا دیا کیونکہ وہ راستے ہی میں بالکل بے ہوش ہو گیا تھا، ہم لوگ اسے کمرے میں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں جا بیٹھے کیونکہ اس کی حالت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتا، تقریباً ایک گھنٹے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں اپنی گھڑی اسی کمرے میں چھوڑ آیا ہوں، مجھے وقت دیکھنا تھا اس لیے میں اس کے کمرے میں گیا، لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے کمرے کو خالی پایا، میرے بہت سے سرکاری کاغذات کے ٹکڑے فرش پر بکھرے ہوئے تھے اور گھڑی میز سے غائب تھی، ہم نے اسے تلاش کرنا شروع کیا لیکن بے سود، گھڑی کی تو خیر کوئی ایسی پریشانی نہ تھی لیکن سرکاری کاغذات، اس نے مجھے بڑی مشکل میں پھنسا دیا، ہاں تو تھوڑی دیر بعد جب عقل ٹھکانے آئی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنا کوٹ لے جانا بھی بھول گیا ہے اور اس کے جوتے بھی وہیں پڑے ہوئے تھے، اسی کوٹ کے اندرونی جیب میں آپ کی تصویر اور خط بھی برآمد ہوئے، اتفاق سے اس وقت میرے ایک دوست پروفیسر جاوید جنہیں اب دشمن یہ کہنا مناسب ہوگا موجود تھے، انہوں نے تصویر دیکھتے ہی آپ دونوں کا نام لیا، ہم لوگ فوراً ہی آپ سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے اور اس وقت پہنچے جبکہ آپ کا کمرہ شولوں میں گرا ہوا تھا، ہمیں وہاں تھوڑی دیر لگ گئی، اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اس آدمی سے چل کر سوالات کیے جائیں جسے ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا تھا، لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کوئی شخص میرے بھیس میں اسے بھی نکال لے گیا، فریدی خاموش ہو گیا، رقیہ اور نصیر حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے، مجھے اس کا صرف ایک مقصد معلوم ہوتا ہے، فریدی بولا، میرے کاغذات کا پھاڑنا جن کی عدم موجودگی میں میں مصیبتوں میں پھنس سکتا ہوں، یہ ایک اچھی خاصی سوچی سمجھی اسکیم معلوم ہوتی ہے، وہ شخص جو اسے تنگ کر رہا تھا اس کا آدمی تھا، وہ اس طرح اسے میرے گھر پہنچانا چاہتا تھا، وہ شخص کاغذات پھاڑنے کے بعد دیدہ و دنستہ اپنا کوٹ چھوڑ گیا تاکہ ہم لوگ اس میں سے تصویر اور خط پانے کے بعد آپ لوگوں سے ملنے جائیں اور پھر بدماشوں نے آپ کے کمرے میں آگ لگا دی تاکہ ہم لوگ وہاں کچھ دیر اور ٹھہرے اور وہ اپنے ہی آدمی کو آسانی سے رہا کرا سکیں جسے ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا تھا، اور ان کا ایک گرگا پروفیسر جاوید شروع سے آخر تک ہی ہمیں دھوکہ دیتا رہا، پروفیسر جاوید لڑکی نے حیرت سے کہا، مگر ابھی تو آپ ان کا تذکرہ اپنے دوست کی حیثیت سے کر چکے ہیں، جی ہاں، میری اور اس کی ملاقات کل دن میں ہوئی تھی، ہم دونوں چند ہی گھنٹوں میں گہرے دوست بن گئے اور اسی نے مجھے اور میرے اسسٹنٹ کو میٹرو میں مدعو کیا تھا، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ بھی بدماشوں کا ساتھی ہے، نصیر نے کہا، ارے آپ ساتھی کہتے ہیں، وہ خود ایک بہت بڑا بدماش ثابت ہوا، کیا آپ نے آج کا اخبار نہیں پڑھا جس میں یہاں کی پولیس کی نااہلی کی ایک داستان چھپی تھی، اوہ، نصیر اچھل کر بولا، ارے وہی پروفیسر جاوید، اور اس کا اصلی نام کیا تھا، میں بھول گیا، مادھو یا کیا، جی نہیں شنکر، فریدی بولا، شنکر، نصیر نے کہا اور اپنی بھتیجی کو کڑی اور تیکھی نظروں سے گھورنے لگا، اگر آپ میری تھوڑی سی مدد کر دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ شخص بھی گرفتار ہو جائے گا جس نے آپ کا کمرہ جلایا تھا۔